الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون اوپر سے تحویل قبلہ کے احکام چل رہے ہیں اس وجہ سے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یعرفونہ میں ہو ضمیر کا مرجع تحویل قبلہ ہے کہ اہل کتاب اس تحویل قبلہ کو جانتے اور پہچانتے ہیں چونکہ تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کے زمانے کے اندر تحویل قبلہ ہوگا تو تورات اور انجیل کی عبارت کی روشنی میں یہ یہود نصارہ اہل کتاب اچھی طریقے سے جانتے ہیں تحویل قبلہ کو تو یعرفونہ کی ہو ضمیر کا مرجع تحویل قبلہ اس لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تحویل قبلہ نہ ہوتا تو ان اہل کتاب کو اشکال کرنے کا موقع مل جاتا کہ ہماری کتاب میں تو آپ کی علامت لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے زمانے کے اندر تحویل قبلہ ہونے والا تھا اور آپ کے دور میں تو کوئی تحویل قبلہ ہوا نہیں معلوم ہوا نعوذ باللہ آپ سچے نبی نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کے دور مبارک کے اندر تحویل قبلہ کروا دیا اس تحویل قبلہ کی روشنی کے اندر اب اہل کتاب کو انکار کرنے کا موقع باقی نہیں رہا اور اب ان کو ماننا ہی پڑے گا کہ یہ آخری نبی نبی برحق ہے تو یعرفونہ یعنی کہ اہل کتاب تحویل قبلہ کو پہچانتے ہیں جس طریقے سے اپنی سگی اولاد کو یہ لوگ پہچانتے ہیں نمبر دو دوسرا قول یہ ہے کہ یعرفونہ میں وہ ضمیر کا مرجع قرآن مجید کو قرار دیا جائے کہ یہ اہل کتاب قرآن مجید کا آسمانی کتاب ہونا جانتے اور پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں تو جس طریقے سے یہ اپنی کتاب جس طریقے سے یہ قرآن مجید کو جس طریقے سے یہ اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں بالکل اسی طریقے سے قرآن کے اللہ کے یہاں سے منزل ہونے کو یہ لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں نمبر تین تیسرا قول جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا کہ یعرفونہ میں ہو ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا جائے کہ الذین آتیناہم الکتاب کہ جس قوم کو اہل کتاب کو ہم نے تورات اور انجیل جیسی کتاب دی یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو پہچان دے اور یہ تیسرے قول کو جمہور نے اختیار کیا ہے کہ وہ ضمیر کا مرجع خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قرار دیا جائے جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں دراصل بات یہ تھی کہ تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اتنے واضح طور پر بیان کی گئی تھی کہ اس کی روشنی میں حضور کو پہچاننا نہایت آسان تھا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک، بال مبارک، قد مبارک، ولادت کی جگہ، دار ہجرت، یہ ساری تفصیلات تورات اور انجیل کے اندر پہلے سے موجود تھی۔ ان علامات کی روشنی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی پہچاننا کوئی دشوار اور مشکل بات نہیں۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اختب رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لانے کے بعد اپنے والد اور چچا کا مکالمہ نقل کر دیا۔ چونکہ جس وقت حضور ہجرت کر کے تشریف لائے تو مختلف یہودی قبائل حضور کی ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تھے، تو خیبر کے یہودی بھی آئے ملاقات کے واسطے، جن میں یہ سردار لوگ بھی تھے۔ واپسی میں گھر جا کر کے انہوں نے خلوت میں مذاکرہ کیا، حیی بن اختب نے اور ان کے بھائی نے، تو انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ جو علامات تورات اور انجیل میں موجود ہے وہ تمام علامتیں اس نبی میں پائی جا رہی ہیں، گویا یہ وہی نبی موعود ہے، مبشر ہے، جن کی تورات اور انجیل میں بشارت آئی ہے۔ پھر حیی بن اختب پوچھ رہا ہے اپنے بھائی کو کہ ہمیں جلدی سے ایمان کا اقرار کر لینا چاہیے، ان کا بھائی کہہ رہا ہے، تو اس پر حیی نے کہا کہ اگر ہم ان پر ایمان لے آئیں گے تو ہماری سرداری کا کیا ہوگا، ہماری سیادت تو اسی بنیاد پر چلتی ہے، تو سرداری بچانے کے خاطر انہوں نے ظاہر میں اپنے عوام کے سامنے اعتراف نہیں کیا، ورنہ تنہائی کے اندر تو یہ لوگ اعتراف کرتے تھے کہ تورات اور انجیل میں جو علامات بیان کی گئی ہے وہ سب ان میں پائی جا رہی ہے۔ جب چچا اور ابا کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے تو حضرت صفیہ وہاں موجود ہے، وہ سن رہی ہے، اور گھر کی بیٹی ہے اسی لیے ان سے تو کوئی حجاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو ایمان بھی دیا اور نبوت کے گھرانے کے اندر بھی بھیج دیا، تو پھر انہوں نے اپنے چچا اور باپ کے اس مکالمے کی بات کو نقل فرمایا۔ تو یہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے، جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اب یہاں جیسا کہ شان نزول کی روایت کے اندر حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی، اس میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ بہت سی مرتبہ یہاں اولاد سے تشبیہ دی گئی، کما یعرفون ابناءہم، کہ یہود جس طرح اپنے سگی اولاد کو جانتے، اور اولاد کو جاننے میں انسان خطا اور اشتباہ سے دور رہتا ہے، اس طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے۔ تو کہا بہت سی مرتبہ بیوی سے خیانت کا بھی تو امکان ہے کہ نعوذ باللہ بیوی نے خیانت کی ہو اور استقرار حمل زنا کی وجہ سے ہوا ہو، اور انسان شوہر جو واقعی ہے وہ یہ سمجھتا رہے کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، حالانکہ وہ بچہ حقیقت میں اس کا نہیں ہے، وہ تو کسی اور کا بچہ ہے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ مراد ہے یہاں شکل صورت کو پہچاننا، کما یعرفون ابناءہم، کہ انسان اپنی اولاد کی شکل صورت سے جس طریقے سے متعارف ہوا کرتا ہے بالکل اسی طریقے سے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف اور واقف تھے۔ کہ اگر بیوی نے خیانت بھی کی ہو پھر بھی پیدا ہونے والے بچے کی شکل صورت انسان اپنا سمجھ کر کے جس طریقے سے اس سے واقف ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کا بچہ نہیں ہے لیکن شکل صورت سے تو پورے طور پر واقف ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہے، تو جس طریقے سے اپنی بیوی کے بطن سے ہونے والے بچے کی شکل صورت سے انسان پورے طور پر متعارف اور واقف ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عکس تشبیہ آیت میں نہیں دی گئی، کما یعرفون آباءہم، یہ تشبیہ نہیں دی گئی، کما یعرفون ابناءہم کی تشبیہ دی گئی. حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد کی ہر چیز شروع دور سے آباء و اجداد کے سامنے ہوا کرتی ہے، کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو برہنہ جسم ہوتا ہے، تو بچے کے بدن کے اعضاء پورے طور پر باپ دادا اور ماں کے سامنے ہوا کرتے ہیں، اور ایک لمبے زمانے تک بچوں کے سطر کے اعضاء کو بھی ماں باپ دیکھتے اور اس سے واقف ہوتے ہیں. ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب اس میں شعور آ جاتا ہے، پھر اس کے سطر کے اوپر سے ماں باپ کی نظر نہیں ہوا کرتی، ورنہ ابتدائی ایک لمبے عرصے تک تو اولاد کے بدن کے ہر حصے سے ماں باپ واقف ہوا کرتے ہیں، جبکہ الٹا نہیں ہوا کرتا کہ اولاد ماں باپ کے بدن کے ہر حصے سے واقف نہیں ہوا کرتی. اسی لیے کہ اولاد ماں باپ کے سطر کو دیکھتے نہیں اور دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور کوئی ایسا دور اولاد کے سامنے عام طور پر ہوتا بھی نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے سطر کو دیکھے، جبکہ ماں باپ اپنی اولاد کے سطر کو لمبے زمانے تک دیکھتی ہوئی ہوتی ہے. اسی لیے عکس تشبیہ کے بجائے یہی تشبیہ زیادہ اولا تھی، کما یعرفون ابناءہم. تیسری بات یہ ہے کہ ابنا کہا گیا، بنات کیوں نہیں کہا گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ عام طور پر آبا و اجداد بیٹوں سے زیادہ مربوط ہوتے ہیں، بیٹیوں سے اتنے گہرے روابط ہر طرح کے نہیں ہوتے، جنسی صنفی ضوابط کے تقاضوں کے پیش نظر. بیٹیوں سے عام طور پر انسان تھوڑا محتاط رہتا ہے بیٹوں کے مقابلے کے آئے، اور بیٹی جو ہے شادی کے بعد دوسرے گھر منتقل بھی ہو جایا کرتی ہے، تو بیٹیوں کے ساتھ اتنا زیادہ ربط ضبط نہیں ہوتا جتنا زیادہ ربط ضبط عام طور پر بیٹوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے. اسی لیے آیت کریمہ کے اندر بنات کا تذکرہ نہیں ہوا، کما یعرفون ابناءہم کا تذکرہ کیا گیا. بناتہی فی کتابہم، یہ بات سببیہ ہے کہ ان کی کتابوں میں حضور کے صفات کے ہونے کے سبب سے، ان کی آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ ہونے کے سبب سے. قال ابن سلام، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ لائے، یہ مقولہ لا کر کے قرآن کی بات کو مؤید کرنا ہے. کیسے؟ کہ قرآن کی بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے، کہ جو بات قرآن میں کہی گئی واقعہ بھی ہوئی ہے، اور جو واقعہ ہے وہ قرآن میں کہا گیا ہے. کیونکہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے، بلکہ بڑے یہودی عالم تھے، اور اونچے درجے کے یہودی عالم سمجھے جاتے تھے، اسی لیے ان کا قول جو ہے علامہ سیوطی نے نقل کیا ہے. تو لقد عرفتہ، ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا جبکہ میں نے حضور کو دیکھا، جیسا کہ میں اپنے بیٹے کو پہچانتا. حضور جب ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن سلام اپنی کھجور کی باڑی میں تھے، درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور لوگ دوڑ دوڑ کر کے جا رہے ہیں. حضور کا قیام پہلے قبا میں رہا 10-12-14 دن، الگ الگ روایتیں ہیں. تو جب ان کے کان میں بات پہنچی کہ آخری نبی تشریف لے آئے تو اتنا دل کے اندر دیدار کا جذبہ پیدا ہوا کہ نیچے اترنے میں وقت لگتا ہے وہ بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا، درخت پر سے چھلانگ لگائی اور کودے ابن سلام. وہاں باغ میں ان کی پھوپھی جان بھی موجود تھی، وہ کہہ رہی کہ عبداللہ ابن سلام ایسا لگ رہا ہے کہ تم دوڑ رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے، کیونکہ یہود کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت مقدس ترین شخصیت ہے، کا لگتا ہے ایسا ہے کہ محمد صلی اللہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے اپنی پھوپھی جان کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت ہی کے آخری نبی تشریف لے آئے، میں ان کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر وہ دوڑے اور حضور کے ارد گرد بڑا جھمگٹا تھا اس وقت پر، تو چونکہ یہ بڑے یہودی عالم تھے تو سنجیدگی سے دور کھڑے رہے اور حضور کو دیکھتے رہے. تو یہ بخاری کی جس روایت کا یہاں علامہ سیوطی نے حوالہ دیا اس میں موجود ہے کہ جب انہوں نے حضور کے چہرے انور کو دور سے دیکھا تو کہتے ہیں سب سے پہلی بات جو میرے دل میں آئی وہ یہ آئی، انہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے. اور پھر دوسرا جملہ یہاں لائے کہ میں جس طریقے سے میرے بیٹے کو پہچانتا ہوں میں نے پہچان لیا، چونکہ یہ تورات کے حافظ بھی تھے، ساری تورات کی عبارتیں ان کے سامنے دی تو فوراً تورات کی عبارتوں سے حضور کو ملا لیا، اس لیے کہا میں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں اس طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا. بلکہ وہ معرفتی لمحمد اشد، اپنی اولاد سے بھی زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کے بارے میں بیوی کی خیانت کا امکان ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں ذرہ برابر بھی کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ آسمانی کتابوں کی نہ بتلائی ہوئی علامات کی روشنی میں وہ پہچانتے تھے. یہ علت معرفت کا بیان ہے یا سبب معرفت کا بیان ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یقیناً ان اہل کتاب میں کی ایک جماعت حق کو چھپا رہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو وہ لوگ چھپا رہے ہیں جان بوجھ کر کے. وہم یعلمون، جان بوجھ کر کے. حاضر لذی انت علیہ، جس طریقے کے اوپر آپ ہو، الحق من ربک، وہی طریقہ حق ہے آپ کے رب کے یہاں سے آیا ہوا ہے. یعنی اہل کتاب نے جو سب سے بڑی خیانت کی وہ یہ خیانت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات تورات اور انجیل میں بیان کیے گئے تھے وہ انہوں نے عوام کو نہیں بتلائے بلکہ اس میں تحریفات کر ڈالی. آج بھی محرف تورات اور انجیل میں، یعنی بائبل کے نسخوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات موجود ہیں تمام تر تحریفات کے باوجود. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، حق بات وہی ہے جو آپ کے رب کے یہاں سے آ چکی، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے مت بنو. حاضر لذی انت علی، وہ طریقہ جس طریقے کے اوپر آپ ہو وہی حق ہے. حق کہتے ہیں جو خود قائم ہو اور ثابت ہو. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، امتراء کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی ہے امتراء کا شک کرنا، اور دوسرا معنی آتا ہے امترا کا جھگڑا کرنا. تو الشاکین کا لفظ نکال کر کے اہتمام معنی اول کی تعیین کرنی ہے کہ ممترین کا معنی یہاں جھگڑنے کا نہیں ہے، شک کرنے کا معنی ہے. یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، محل شک کا بیان ہو گیا. لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شک کرنے والوں میں سے مت بنو. ای من حازن نوعی، یعنی اس قسم کے شک کرنے والوں میں سے مت بنو. یعنی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شک کے دوسرے اقسام سے بچے بچائے ہوئے، اس طریقے سے شک کی اس قسم سے بھی آپ کو اپنے آپ کو بچنا بچانا ہے. دوسرے تمام اقسام کے شک سے جس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اس طریقے سے آپ کو بھی اس شک سے بھی اپنے آپ کو بچنا بچانا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا، فلا تکونن من الممترین، اتنی لمبی تعبیر کیوں استعمال کی گئی؟ مختصر جملہ بھی آ جاتا کیا، لا تمتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شک مت کرو، بس لا تمتر چھوٹا سا جملہ آ جاتا، فلا تکونن من الممترین اتنا لمبا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. قرآن تو بلیغ ترین کلام ہے، مختصر جملے سے بھی کام چل سکتا ہے، اتنے لمبے جملے کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر کیوں لائے اتنا لمبا جملہ؟ فہو اب لہو، یہ جملہ زیادہ بلیغ ہے لا تمتر کے مقابلے میں. کیسے بلیغ ہے؟ نمبر ایک، لا تمتر والا جملہ یہ صریح جملہ ہے، اور فلا تکونن من الممترین والا جملہ کنایہ ہے، اور کنایہ بلیغ ہوتا ہے صریح کے مقابلے میں. جیسے کہ ایک طالب علم کو صلاح دیں گے، صبح سو مت، یہ سب کہہ دے سو مت. دوسرا یہ کہا جائے بھائی سونے والوں میں شامل مت ہو جائے، یہ کنایہ ہو. تو صریح جملے کے مقابلے میں کنایہ زیادہ بلیغ ہوتا ہے. تو فلا تکونن من الممترین یہ جو ہے کنایہ ہے کہ شک کرنے والوں کی جماعت میں شامل مت ہو، اور لا تمتر صریح جملہ ہے. تو صریح جملے کے مقابلے میں کنایہ والا جملہ زیادہ بلیغ ہوا کرتا ہے. دوسری بات کیا، لا تمتر مضارع ہے، اور زمانے مستقبل کے اندر حدوث امتراع سے ممانعت ہے کہ آئندہ زمانے کے اندر امتراع اور شک آپ کے اندر پیدا نہ ہونے پاوے. حدوث امتراع آئندہ زمانے کے اندر نہ ہونا چاہیے، یہ مضاری لا تمتر کا معنی. جبکہ فلا تکونن من الممترین یہ اسم ہے، پورا جملہ اسمیہ بن جائے گا. اسی لیے حدوث امتراع اور بقائے عدم امتراع دونوں چیز کے اندر شامل ہو جائے گی. تو گویا کہ اس وقت بھی آپ کے اندر، آئندہ بھی، اور وہ امتراع آپ کے اندر باقی بھی نہ رہنا چاہیے. اسی لیے یہ جملہ زیادہ بلیغ ہو جائے گا. جی
کو ہم نے کتاب دی، وہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچان دے جیسے وہ اپنی بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میری کتابوں میں موجود ہے. ابن سلام عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا جیسے میں اپنی بیٹے کو پہچانتا ہوں، بلکہ میں نے اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا. اور ان میں سے ایک جماعت حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتی ہے، باوجود یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ طریقہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حق ہے، جو تیرے پروردگار کی طرف سے ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، یعنی شک کرنے والوں کی قسم میں سے نہ ہو. یہ جملہ لا تمتر سے زیادہ بڑے گا.